بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نبی کی سنت اور سیرت کو اپنا لو تو پھر کسی قسم کا کوئی غم، کسی قسم کا کوئی حزن، کوئی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. سنت نبی پر چلنے سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ سنت کو اپنانے سے حیوانیت انسانیت میں بدل جاتی ہے، انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. کیونکہ یہ وہ سنت ہے، یہ وہ سیرت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق ہے. کیونکہ نبی کریم کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو وحی الہی آتی ہے. ان اتبع ما یوحا الیک، تو پیغمبر اسی چیز کی پیروی کرتے ہیں کہ جو وحی آپ کے پاس آتی ہے، اور وہ چیز نہیں بیان کرتے جس کا حکم وحی کے ذریعے سے آپ تک نہیں پہنچتا. آپ وہی فعل انجام دیتے ہیں، آپ کے اعضاء و جوارے سے وہی فعل سرزد ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تو جو سنت اللہ کی مرضی کے مطابق ہے وہی سنت نبی ہے. اللہ جس قول کو پسند کرتا ہے وہ قول نبی ہے، اللہ جس فعل کو پسند کرتا ہے وہ فعل نبی ہے. یعنی اب نبی کریم کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ مطابق وہی فعل انجام دینا، وہی کے مطابق آپ کا فعل، وہی کے مطابق آپ کا قول. آپ نبی کی بات نہیں سن رہے ہیں بلکہ وہی کی بات سن رہے ہیں. آپ نبی کے فعل پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہی کے مطابق جو فعل انجام دیا گیا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. یعنی آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. اسی لیے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اسی لیے نبی نے کئی مقامات پہ کہا ہے کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. تو اب اگر کوئی نبی کریم کے فعل پر انگلی رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر اعتراض کر رہا ہے. کیونکہ ان کے جسم سے کوئی فعل انجام نہیں دیا گیا ہے مگر وہی فعل انجام دیا گیا جو اللہ کی مرضی ہے. وما تشاؤون الا یشاء اللہ. اب اگر کوئی سیرت نبی پر اعتراض کر رہا ہے تو وہ سیرت نبی پر اعتراض نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی رضا پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کے کلام پر اعتراض کر رہا ہے. نبی کریم نے مدینے کی سرزمین پر آ کر سیرت و سنت کے وہ نقوش قائم کیے کہ پوری دنیا آپ کی گرویدہ ہو گئی، اور اس وقت کے حالات ایسے بدل گئے کہ جو سرکش عرب تھے وہ انتہائی متمدن قوم بن کے ابھر گئے، اور اس دور کا عظیم ترین تمدن آپ کے سامنے پھیکا پڑ گیا. قیصر روم، کسرائے ایران، ایران کی حکومتیں، روم کی، اٹلی کی حکومت، بڑی بڑی طاقتیں، اس دور کی جتنا کلچر تھا اس دور کا، وہ سب کا سب مدھم پڑ گیا. نبی کریم نے سیرت کے ایسے نقوش قائم کیے اور عربوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ عرب جو سب سے زیادہ ذلیل سمجھے جاتے تھے، جو سب سے زیادہ بچھڑی ہوئی قوم مانی جاتی تھی، جو سب سے زیادہ وحشی مانے جاتے تھے، اب نبی کریم کی آمد کے بعد ان کے اندر اس قدر تبدیلی آ گئی تھی کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو دوسروں کا مال لوٹ کر لاتے تھے، اب وہ اپنا مال لٹانے لگے تھے. تو کتنی بڑی تبدیلی آ گئی. جو دنیا کے سب سے بڑے جاہل تھے، وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بن گئے. وہ حافظان قرآن بن گئے، قاریان قرآن بن گئے. کلام اللہ ان کی زبانوں پہ جاری ہو گیا. تو اب وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے، اب وہ لوگ ظلم کو پسند نہیں کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ ظالموں سے نفرت کرنے لگے اور مظلوموں کی حمایت کرنے لگے. جو خود دوسروں پہ کل تک ظلم ڈھاتے تھے، آج وہ ظالموں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کتنی بڑی تبدیلی آ گئی. جو اپنے مال میں سے کسی کو ایک پیسہ نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ دوسروں کا مال اپنی جیب میں رکھتے تھے، آج نبی کریم کی تبلیغ کے بعد اتنا اثر ہو گیا کہ وہی لوگ زکوٰۃ دینے والے بن گئے، وہی لوگ خمس دینے والے بن گئے، وہی لوگ ایثار و قربانی کرنے والے بن گئے، وہی لوگ جو ہے دوسروں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے. اتنی بڑی تبدیلی حضور نے لے آئی کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والرحمہ بینہم، کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے وہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ اشداء علی الکفار، جو کفار پر بڑے شدید ہوا کرتے تھے، وہ رحمہ بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوا کرتے تھے، یعنی مظلوموں پہ ترس کھاتے تھے اور ظالموں سے نبرد آزما ہوتے تھے. اس طرح کا دین نبی نے سکھایا. نبی جہاں عبادت سکھاتے تھے، نبی جہاں پر روزے رکھنا سکھاتے تھے، جہاں حج کے اعمال بتایا کرتے تھے، جہاں اللہ کی عبادت کا درس دیا کرتے تھے، وہیں پر پیغمبر اسلام نے ان قوموں کو ظلم کے خلاف اٹھنے کا سبق بھی سکھایا. نبی کریم کی تعلیمات کا حصہ یہ بھی ہے کہ ظلم برداشت مت کرو. اگر آپ ظلم برداشت کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالموں کو اور حوصلہ بخش رہے ہیں ظلم سہ سہ کے. اس طرح سے دنیا سے ظلم ختم نہیں ہوگا. کسی نے آپ کے اوپر ظلم ڈھایا، آپ خاموش بیٹھے رہے، پھر وہ اور ظلم کرے گا، پھر آپ اور سکوت کریں گے، آپ کی خاموشی سے ظلم بڑھتا چلا جائے گا، ظلم بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم سے نفرت کرو، مظلوم کی مدد کرو. یہی حضور کا پیغام تھا، یہی حضور کی سیرت تھی. حضور جہاں اپنا سر جھکا کے رکھتے تھے مومنین کے آگے، جہاں اپنے کاندھے جھکا لیتے تھے مومنین کے آگے، وہی رسول میدان جنگ میں تلوار لیے کھڑے نظر آتے تھے. جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے، دیکھیے سیرت نبی، امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ نبی اس قدر شجاع تھے، اس قدر غیور تھے، اس قدر نڈر تھے کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے تو ہم اہل بیت نبی کی پناہ میں آ جاتے تھے، اور دشمن سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتے تھے وہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوا کرتے تھے. جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور جب تنور جنگ گرم ہو جاتا تھا اور جب لو کی حدت اور تلواریں نکل جاتی تھی، تیروں کا مے برسنے لگتا تھا، تو دشمن سے سب سے قریب جو ذات ہوا کرتی تھی وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ہوا کرتی تھی. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب جنگ زوروں پر ہوتی تھی تو ہم نبی کی پناہ میں ہوتے تھے اور اصحاب ہماری پناہ میں ہوتے تھے. یہ تھا نبی کا شیوہ جنگ. سب سے بڑی اور عظیم جنگ جو تاریخ اسلام کی پہلی جنگ کہی جاتی ہے وہ ہے جنگ بدر. بدر کبرا، یوں تو چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، لیکن جنگ بدر تاریخ اسلام کی پہلی عظیم ترین جنگ میں شمار ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ پیغمبر ظلم سہ کے خاموش بیٹھنے کا درس دیتے تھے. آج جو مسیحی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک گال پہ اگر تماچا لگے تو دوسرا گال پیش کر دینا چاہیے، اگر کوئی ظلم کرے تو اس کا جواب خاموشی سے دینا چاہیے، اس کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے، ہے نا؟ جبکہ یہ تعلیمات مسیح کے خلاف ہے. اصلاً تعلیمات مسیح وہی ہے جو تعلیمات اسلامی ہیں. نبی جناب عیسیٰ جو دین لے کر آئے تھے وہ کون سا دین تھا؟ وہ دین اسلام تھا. جناب مسیح نے اپنے حواریوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ ظلم برداشت کرو، ظلم سہ لو، اگر کسی نے تمہارے ایک گال پہ تماچا مارا تو دوسرا گال پیش کر دو، یہ عیسیٰ نے نہیں کہا تھا. یہ مسیحوں نے عیسائی تعلیمات کو مخدوش کر دیا تھا، ان کی تعلیمات کو مٹا دیا. منڈا کے کہا کہ ہم مظلوم قوم ہیں، ہم ظلم کرنے والی قوم نہیں ہیں، ہم جو ہے ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی ہم پر ظلم بھی کرتا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. اگر یہی بات تھی تو جب آج بھی تو مسیحی زندہ ہے، آج بھی تو مسیحی وہی تعلیمات کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو جب دو بلڈنگیں گرا دی گئی تھی تو اور 8 بلڈنگیں بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ بھی گرا دیجیے. جب دو بلڈنگ گرائی گئی تھی نا تو مسیحی لوگ تھے نا، تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے دو گرایا تھا نا، اور 4 گرا دیجئے، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. ہم ظلم کا جواب نہیں دیتے ہیں، ہم مظلوم ہیں. اگر آپ مظلوم ہیں تو ظلم کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ اس کے جواب میں ایک ملک نہیں، دو ملکوں کو 10 سال تک تباہ برباد کر دیا اور آج تک برباد کر رہے ہیں، اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے. دو عمارتوں کا جواب دو ملک پر حملہ کر کے لیا گیا، ایک بلڈنگ کے جواب میں ایک ملک تباہ کر دیا جاتا ہے. 100 آدمی کے جواب میں 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ آدمیوں کا خون بہا دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی کہتے ہیں حل من مزید، حل من مزید، یعنی جہنم جیسے پکا، اور خون چاہیے، اور خون چاہیے. یہ کون ہے؟ یہ مسیحی ہے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، وہی دنیا کا خون چوس رہے ہیں، وہی افغانستان پر بمباری کر رہے ہیں، پاکستان پر ڈرون طیارے جا کے وہاں پر پاکستان میں ہم بمباری کر رہے ہیں، افغانستان پہ بمباری، عراق پر بمباری کر رہے ہیں، سیریا میں فوج بھیج رہے ہیں، ہتھیار بنا رہے ہیں. سب سے زیادہ ہتھیار کون بنا رہے ہیں؟ مسلمان بنا رہا ہے یا عیسائی بنا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مسیحی کہنے والے ہتھیار تعمیر کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، اسلام نے اعتدال کا راستہ اپنایا. اسلام نے کہا نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مظلوموں پر ظلم کرو، اسلام نے کہا ظالموں کے ظلم کو مت سہو اور مظلوموں کی مدد کرو، مظلوموں کی نصرت کرو. یہ کہہ کے جنگ بدر میں یہی وہ تھی کہ ہم ظلم نہیں سہیں گے، ہم نہ اقتصادی پابندی کو برداشت کریں گے اور ہم نہ کسی قسم کی کوئی جو ہے ظلم کو برداشت کریں گے. یہ کہہ کے جو ہے یہ اس کا، اور نبی کریم نے تیار کیا، سرفروشوں کو تیار کیا. وہ لوگ جو دوسروں پہ ظلم ڈھاتے تھے، آج وہ لوگ ظالموں کے خلاف نبردازما ہو گئے اور میدان جنگ میں حضور کے ساتھ لڑ رہے ہیں شانہ بشانہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بدر میں میں وقت بہت کم ہے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. جنگ بدر میں ایک طرف دشمن کا لشکر نبی کریم کے لشکر سے 3 گنا زیادہ ہے، ادھر تعداد زیادہ ہے لشکر کی، ادھر گھوڑے زیادہ ہیں، ادھر اونٹ زیادہ ہیں، ادھر طاقت زیادہ ہے، ادھر تلواریں زیادہ ہیں، ادھر تیر زیادہ ہے، ادھر نیزے زیادہ ہیں. ادھر حضور کے پاس جو لشکر ہے اس میں آدھے سے زیادہ بوڑھے لوگ ہیں، اسی لیے اس وقت کہا گیا تھا کہ خضاب لگانا مستحب ہے تاکہ جنگ بدر میں ضعیف مسلمانوں کو دیکھ کر دشمن نخوی ہو جائے، لہٰذا کہا گیا کہ اے بوڑھے لشکریوں تم اپنی داڑھیوں کو خضاب کر لو تاکہ دشمن پر تمہارا روب پڑ سکے۔ اور کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تھے، 300 لوگوں کا لشکر لے کے حضور، اور وہاں 1000 سے زیادہ کا لشکر دشمن کا ٹھہرا ہوا ہے جو 3 گنا زیادہ ہے۔ یہاں 2 گھوڑے ہیں اور وہاں گھوڑے زیادہ ہیں، یہاں اونٹ کم ہے وہاں اونٹ زیادہ ہے، یہاں تلواریں کم ہیں وہاں تلواریں زیادہ ہیں، ادھر اسلحہ جنگ کم ہے ادھر سلاح جنگ زیادہ ہے، نابرابری کی جنگ ہے۔ ایک طرف طاقت بہت زیادہ ہے، توازن نہیں ہے طاقت میں، ادھر جوان زیادہ ہے ادھر ضعیف زیادہ ہے، ادھر 300 ہے تو ادھر 900 سے زیادہ ہے، ادھر تلواریں کم ادھر تلواریں زیادہ، ادھر اسلحہ کم ادھر اسلحہ کم بار۔ اب جنگ شروع ہوئی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جس کے پاس تلواریں کم ہیں ان کو ہار جانا چاہیے تھا، جن کے پاس تعداد کم ہیں ان کو ہارنا چاہیے تھا، جن کے پاس بوڑھے لوگ قذاب لگا کے آئے ہیں تو یہ کمزور لشکر ہے، کمزور لشکر کو پہلے ہارنا چاہیے تھا، اور ادھر تازہ دم لشکر ہے ادھر اسلحہ زیادہ ہے ان کو جیتنا چاہیے تھا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنگ بدر شروع ہوئی اور جب نتیجہ نکلا تو اسلام کامیاب ہو گیا، مسلمان جیت گئے اور دشمن کا لشکر ہار گیا۔ تب سوال یہ پیدا ہوا کہ دشمن کا لشکر ہارا کیسے اور اسلام کا لشکر جیتا کیسے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مدد آئی ہے ان کے ایمان کی زیادتی کی وجہ سے آئی ہے، کہ یہ لوگ طاقت میں تو کم تھے لیکن ایمان میں قوی تھے، ان کا حوصلہ بڑا ہوا تھا، ان کا حوصلہ کمزور تھا کیونکہ وہ زیادہ تھے مگر وہ مشرک تھے، ان کا اللہ پہ توکل نہیں تھا، وہ طاقت پہ بھروسہ کر رہے تھے، وہ اسلحے پہ بھروسہ کر رہے تھے، وہ لشکر پہ طاقت پہ قوت پہ بھروسہ کر رہے تھے، اور ادھر کے لوگ اللہ پہ بھروسہ کر رہے تھے، ان کے ایمان کی طاقت زیادہ تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے ایمان کی طاقت زیادہ، اور اللہ نے بھی کہا کہ جنگ بدر میں دیکھو تمہاری تعداد کم تھی لیکن اللہ نے اپنے فضل سے تمہاری مدد کی، اور ان کو ایسے لگا جیسے ہزاروں کا مجمع ہے، جب حق کا مجمع تھوڑا سا بھی ہوتا ہے وہ دشمن کی نظر میں بڑا نظر آتا ہے، دشمن ہیبت کھا جاتا ہے اور دشمنوں کے دلوں پر روب اللہ قائم کرتا ہے۔ اگر ان کی تعداد کم ہو تو اللہ ملائکہ کو نازل کر کے ان کے آنکھوں میں دھول جھونک دیتا ہے، وہ 1 کو 100 کے برابر دیکھتے ہیں، اور 300 آدمی ان کو 30,000 سے زیادہ نظر آ رہے تھے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کم من فئتن قلیلہ غلبت فئتن کثیرہ، کتنے ایک چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آ گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس طاقت کم ہوتی ہے تو ایمان اور حوصلہ اللہ کی طاقت، اللہ کے اوپر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کی بھی یہ سنت ہے کہ جب آپ کمزور رہیں گے تو اللہ پر ایمان رکھیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور جب تم طاقتور ہو جاؤ تب بھی طاقت پر بھروسہ مت رکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ یہ مت سمجھو کہ تم طاقت کے بلبوتے پر جیت جاؤ گے، طاقت کے بلبوتے پر کوئی قوم نہیں جیتا کرتی، ایمان کے بلبوتے پر۔ وہی جو اقبال نے کہا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے مجاہد، اگر مومن ہے تو بے تیغ بھی مجاہد لڑتا ہے، اور اگر ایمان نہ ہو مومن نہ ہو تو 1,00,000 ہتھیاروں پہ بھروسہ کرو گے لیکن وہ کامیابی۔ ایک عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کو بچا لیا، لیکن آج اتنی طاقت، اسی لیے میں نے کہا تھا نا آپ کو 2 دن پہلے کہ 2 مسلمان تھے جناب حمزہ اور حضرت علی، ان دونوں کی موجودگی میں کسی میں یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کی شان میں گستاخی کرے، آج کروڑوں مسلمان موجود ہیں لیکن حضور کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی مدد نہیں آتی، لیکن اس کا عذاب جو ہوگا ہم کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ ہے کہ جب طاقت زیادہ ہو تو پھر آپ کریے مقابلہ، کریے مقابلہ، اور اگر نہیں کریں گے تو سب ماخوذ ہوں گے، یعنی سب کو عذاب گھیر لے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 30 سال پہلے ایرانی انقلاب جب آیا تھا تو اس وقت امریکی سفارت خانے پہ حملہ ہوا تھا، امریکی سفارت خانے سے حملے کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ امریکہ نے کہا تھا کہ اگر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا تو ہم حملہ کر دیں گے ایران کے اوپر، ہم حملہ کر دیں گے۔ جیسے آج کل لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب حملہ ہوگا، کہ جب حملہ ہوگا تو کیسے حملہ ہوگا۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ ہم حملہ کر دیں گے۔ جیمی کارٹر کا زمانہ تھا، وہاں سے جہاز اڑ گئے حملے کے لیے، جہاز اڑ گئے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے کہ اگر جب تک ہمارے یرغمالیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا پورے ایران کو بھون دیں گے۔ یہ کہہ کے جو ہے غرور اور تکبر پہ چور ہو کے امریکہ کے جہاز اسلحے سے لیس ہو کے 4 اور 6 جہاز تیزی کے ساتھ فضاؤں میں دوڑنے لگے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ چند منٹ کے اندر جو ہے پورے ایران پہ بمباری ہو جائے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے صحرائے تبس میں جب یہ جہاز آئے تو سارے جہاز خود آپس میں ٹکرا کے مر گئے۔ ایران کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ امریکہ کے جہازوں کو گرا سکے، آج اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ وہ امریکی جہازوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں نیوی کے مسئلے میں، ہوائی مسئلے میں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو جبھی کے حملہ ہو جاتا، لیکن امریکیوں کو آج تک سبق مل گیا اور آج تک گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ جو صحرائے تبس میں جو آپس میں تیارے تیاروں سے ٹکرا کے خود ہی گر کے مر گئے، لیکن حملہ نہیں ہو سکا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، آپ کی تعداد کم ہوگی تو اللہ آپ کی الگ سے مدد کرے گا۔ جنگ بدر میں ایسے ہی ہوا، لیکن جنگ احد میں کیا ہوا؟ جنگ احد میں طاقت بڑھ گئی، قوت بڑھ گئی۔ جنگ احد میں جب طاقت اور قوت بڑھ گئی تو اب یہ سمجھے کہ ابھی بھی اللہ کی مدد آ جائے گی، اب کیا اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اب کیا اللہ کے پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، وہ خود ہی آئے گا بچا لے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ ادھر سے جب تک بندہ لو نہیں لگائے گا اور اس پر ایمان نہیں رکھے گا، اور ادھر اگر حوصلے سست پڑ رہے تو ذمہ دار تم ہو، تم حوصلے سست کر رہے ہو۔ وہاں جنگ بدر میں انہوں نے پوری طاقت لگا دی تھی، بوڑھے تھے، جوانوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، لیکن یہاں لشکر سست پڑ گیا، اور جن کو ٹھہرایا گیا تھا درے کے پیچھے وہ راستہ چھوڑ کے آ گئے، بیت المال کے چکر میں لگ گئے، مال غنیمت کے چکر میں لگ گئے، جس کی وجہ سے، اور پھر شیطان کو بھی موقع مل گیا۔ نبی کریم گڑھے میں چھپ گئے، نظر نہیں آ رہے تھے، موسم جنگ زوروں پہ تھا، تلواریں اور تیریں زبردست چل رہی تھی، تو شیطان نے ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کے کہا قتل محمد، قتل کر دیے گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ بعض لوگ تو پہاڑیوں پہ سے بھاگنے لگے، جب نبی ہے ہی نہیں تو پھر جنگ کرے تو کس کے لیے کرے، کس کو دکھانے کے لیے جنگ کرے، نبی تو قتل ہو گئے، اب بھاگو، تو بعض لوگ بھاگ گئے۔ لیکن تبھی امیر المومنین وہ تنہا تھے جو ایک وقت میں 4 محاذوں پہ جنگ کر رہے تھے۔ جنگ احد کا وہ منظر کہ جہاں پر جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی، اور جہاں پر لشکر اسلام پسپائی کے شکار ہوا، لشکر اسلام پسپا ہوا، کتنے لوگ بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے، اور دشمن کا لشکر غالب آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں جب کہ جہاں نبی کریم کی جان خطرے میں تھی، ایسے وقت میں امیر المومنین نے ایک وقت میں 4 محاذوں پہ جنگ کی ہے، یعنی پیغمبر کو باہر لانا علی کا کام، جو مجمع بھاگ گیا تھا انہیں واپس لوٹانا علی کا کام، اور جو لشکر مقابلے میں تھا اس کو پیچھے ڈھکیلنا علی کا کام۔ تو گویا ایک وقت میں 4 محاذوں پر علی جنگ لڑ رہے تھے، تو دشمن کا مقابلہ بھی کر رہے تھے، تیروں کا مقابلہ، تلواروں کا مقابلہ، نبی کا تحفظ، اور ایک علی کی وجہ سے اب جو لشکر بھاگا ہے واپس گیا ہے تو یہ سمجھ کے بھاگا ہے کہ ہم پورا میدان خالی کرا سکتے ہیں مگر ایک علی کی موجودگی ہمیں کامیابی سے روک رہی ہے. تو چنانچہ جب جنگ احزاب میں لشکر آیا, عزیزان گرامی بہت تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں, تیسری جنگ اور عظیم ترین جنگ عالم اسلام کی, کہ جہاں جنگ احزاب اتنی بڑی جنگ کہ جہاں پر ہر حزب سے لوگ آئے تھے. احزاب حزب کی جمع ہے, حزب کہتے ہیں پارٹی کو, گروہ کو. ایک گروہ نہیں آیا تھا بلکہ 10,000 کا لشکر آیا تھا, ہر گروہ ہزاروں کا لشکر لے کے آیا تھا. جنگ احزاب, حزب, گروہ, گروہ در گروہ, لشکر در لشکر, 10,000 کا لشکر اس زمانے میں آج کے 10,00,000 کے برابر. کہ اس زمانے میں اگر 10,000 ہو تو آج کے 10,00,000 سے بھی زیادہ کی بات ہوتی ہے. آج جیسے 10,00,000 جمع کرنا مشکل ہے, اس وقت 10,000 جمع کرنا بہت مشکل بات تھی. تو یہ پورا 10,000 کا لشکر آیا تھا کس سے لڑنے کے لیے؟ ان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جن کو جنگ احد میں انہوں نے ڈھکیل دیا تھا, جنگ احد میں جن کو بھگا دیا تھا, اب ان سے لڑنے کے لیے آیا تھا. یہ صرف اپنا روپ ڈالنے کے لیے آئے تھے کہ ہم کو لڑنے کی تو ضرورت نہیں ہے, اب اگر لڑنا ہی ہے تو ایک علی سے مقابلہ کرنا ہے. اگر ایک علی کو شہید کر دیا ہم نے تو پھر اس کے بعد میں لشکر اسلام پر حملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کیوں عالم اسلام سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ پھر میں لفظ دوہرا رہا ہوں, اس لیے کہ جنگ احزاب کا, جنگ احد کا تجربہ لے کر واپس جانے والا لشکر کفر اب جب جنگ احزاب میں 10,000 کا لشکر لے کے آیا ہے, اور اس وقت جبکہ عالم اسلام 10,000 کا لشکر دیکھ کے پریشان ہو گیا, کل جو احد میں نہیں ٹک سکے آج جنگ احزاب میں کیسے ٹک سکیں گے؟ خندق کھودی گئی تھی کہ جناب سلمان نے کہا کہ اتنا لشکر سے مقابلہ ممکن نہیں ہے, لہذا خندق کھودی جائے. تو درمیان میں خندق کھودی گئی, تو اب جو خندق کھودی گئی تھی تو اس پگڈنڈی سے گزر کر عمر ابن عبدود آیا تھا. میں پوری جنگ احزاب نہیں پڑھ رہا ہوں, بس ایک ہی واقعہ کہ اب جو عمر ابن عبدود آیا تو عمر ابن عبدود کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ عمر ابن عبدود وہ شخص تھا جو 1,000 کے لشکر پہ غالب تھا. ایک ہزار کے لشکر پہ غالب تھا, وہ ایک فرد نہیں تھا بلکہ 1,000 پر ایک شخص کافی تھا جو ہزاروں کے لشکر کے بیچ میں ٹھہر کے لڑتا تھا تو ساری تلواروں کو گراتا تھا, سارے نیزوں سے مقابلہ کرتا تھا. ایک شخص تو اس کو بھیجا گیا کہ وہ ایک نہیں جا رہا ہے, 1,000 کے برابر جا رہا ہے, اب یہ ایک کافی ہے. اگر 1,000 بھی آئیں گے تو, اگر عالم اسلام کے 1,000 بھی آئیں گے تو ایک کافی ہے, اور اگر یہ علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیتا ہے تو پھر تو ہم جنگ جیت جائیں گے. بس یہی تصور کر کے لشکر ٹھہرا ہوا ہے, لشکر انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے. ادھر عمر ابن عبدود اندر داخل ہو گیا ہے, اندر داخل ہو کے کہتا ہے تم میں ہے کوئی جنت کا دعوے دار تو آئے, ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ اکیلا پورے میدان میں تنہا گھوڑا ایسے دوڑا رہا تھا جیسے 1,000 کا لشکر آ چکا ہو, اور سارے کے سارے لوگ دم دبا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے خیموں میں, کوئی باہر جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا, اس لیے کہ گھوڑا جو دوڑا رہا تھا تو پورے میدان میں صرف خاک اڑ لگی تھی, اور ایک ہی گھوڑا اس تیزی سے اڑ لگا رہا تھا کہ سارے عالم اسلام کے مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تب نبی کریم نے کہا ہے کوئی جو اس کتے کے مقابلے میں جائے, ہے کوئی اس شخص کے مقابلے میں جائے اور اٹھے اور اس کا جواب دے؟ تو کوئی نہیں اٹھ رہا تھا. یہی وہ بات تھی کہ امیر المومنین اٹھے, یہ اس دور کا حسد و بغض ہے کہ اکیلے علی عمر ابن, اور یہ حقیقت ہے تاریخ کی کہ سب بیٹھے رہے, امیر المومنین کھڑے ہوئے اور امیر المومنین نے گھوڑے پہ سوار ہو کے مقابلہ. تب نبی کریم نے کہا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. وہ جنگ اس قدر عظیم اور عجیب جنگ تھی کہ اس وقت اگر عالم اسلام اگر اس وقت کفر غالب آ جاتا تو پھر عالم اسلام کا نام و نشان تک نہیں رہتا. لیکن ایسے سخت ترین ماحول میں امیر المومنین نے تنہا عمر ابن عبدود کا مقابلہ کیا, تو ایک عمر کا نہیں 1000 کا مقابلہ امیر المومنین کر رہے تھے. اور جب عمر کو علی ابن ابی طالب نے مار دیا, میں پوری تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن مار دیا تو وہ لشکر جو جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا وہ بغیر جنگ لڑا ہوا چلا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر جنگ لڑا ہوا لشکر کیسے چلا گیا؟ اس لیے کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ جب تک علی زندہ ہے ہم عالم اسلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے, تو معلوم یہ ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی اور عمر کا قتل ہو گیا, تو اس عمر کے قتل ہونے کے بعد, اب میں پوری تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں, تو عمر کی بہن کو جب اطلاع ملی کہ میرا بھائی مارا گیا ہے تو سر پیٹتی ہوئی, چیختی ہوئی, چلاتی ہوئی, مرثیہ پڑھتی ہوئی, دوڑتی ہوئی آئی, اور آنے کے بعد دیکھا بھائی کے لاشے کو, دیکھا دیکھتے ہی کہنے لگی کہ بھائی میں تجھ پر مرثیہ نہیں پڑھوں گی, میں گریہ نہیں کروں گی. وہ بہن جو سر پیٹتی ہوئی آئی تھی, چیختی چلاتی ہوئی آئی تھی, لیکن لاشا دیکھنے کے بعد آنسوؤں کو پونچھ لیا, کہا میں گریہ نہیں کروں گی. اس لیے کہ وہ یہ تصور کر کے آئی تھی, پہلے آتے ہی پوچھا کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی کا قاتل کوئی شریف ترین انسان ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے بھائی کا سینہ چاک کیا گیا ہوگا اور ہتھیار اٹھا لیے ہوں گے اور لباس اتار دیا گیا ہوگا, سینہ چاک کر دیا گیا ہوگا, ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے ہوں گے, لاش کا مسئلہ کر دیا گیا ہوگا, کلیجہ چبایا ہوا ہوگا. لیکن جب دیکھا کہ نہ کلیجہ چبایا ہوا ہے, نہ سینہ چاک کیا ہوا ہے, نہ ہاتھ پیر کاٹے ہوئے ہیں, نہ تلوار اٹھائی ہے, نہ نیزہ اٹھایا ہے, نہ لباس اتارا گیا ہے, پوچھا میرے بھائی کا قاتل کون ہے کہ لاش اس طرح سے صحیح اور سالم پڑی ہوئی ہے, تو پوچھا کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے. جب علی ابن ابی طالب کا نام سنا تو کہا بھائی میں تجھ پر نہیں روؤں گی, اس لیے کہ تجھے اس شخص نے قتل کیا ہے کہ جو انسانیت کو اور شرافت سے واقف تھا. معلوم یہ ہوا کہ جس کے ہاتھ پہ مرنے والے فخر کرتے ہیں اس کے ہاتھ پہ جینے والے کیوں نہ فخر کرے. صلوات پڑھے محمد, جس کے ہاتھ سے مرنے والے فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ سے مرے ہیں تو روئیں گے نہیں, چیخیں گے, چلائیں گے نہیں. اس لیے کہ امیر المومنین نے صرف جاہل کو نہیں قتل کیا تھا, جاہلیت کو بھی ختم کر دیا تھا ایک ہی وقت میں جاہل کو بھی ختم کیا, جہالت کو بھی ختم کر دیا, اس دور کو ختم کر دیا جو دور جاہلیت تھا, کہ جہاں پر اپنے دشمن سے ایسے بدلہ لیا جاتا تھا. امیر المومنین نے کہا میں ایسا بدلہ نہیں لیں گے. عزیزان گرامی, نبی کریم کے لیے ارشاد ہوا جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی جہاد کیجئے کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ. نبی نے تو کفار کے ساتھ جنگ کی ہے, منافقین کے ساتھ تو جنگ نہیں کی ہے, لیکن قرآن مجید میں اللہ کا حکم کیا آ رہا ہے؟ یا نبی جاہد الکفار والمنافقین, کفار سے بھی جنگ کیجئے اور منافقین سے بھی جنگ کیجئے. تو ایک حصہ تو نبی نے ادا کر دیا, یعنی کافروں سے جنگ تو نبی نے کی, لیکن منافقین سے کس نے جنگ کی؟ معلوم یہ ہوا منافقوں سے امیر المومنین نے جنگ کی. امیر المومنین کی جنگ جو ہوئی وہ مشرکین سے نہیں ہوئی, منافقین سے ہوئی. ایک بھائی نے مشرکین سے جنگ کی تو دوسرے بھائی نے منافقین سے جنگ کی, اور اس طرح سے انفسنا کا مسئلہ طے ہو گیا کہ علی بھی نفس رسول کا نام ہے. تو اب جنگ حنین, جنگ نہروان میں, جنگ صفین میں امیر المومنین نے منافقین سے جنگ لڑی ہے, فاسقین سے جنگ لڑی ہے. کہا جاتا ہے کہ جنگ صفین میں محمد حنفیہ نے بھی جنگ لڑی. جنگ صفین میں کچھ دیر کے لیے 14 برس کا بچہ یعنی حضرت عباس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے جنگ کرنے کا موقع, کیونکہ جنگ صفین ایک سال تک طویل لڑی جانے والی جنگ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس کی ولادت کا سبب ہی یہی ہے کہ امیر المومنین نے جناب عقیل کو بلا کر کہا کہ میں ایک ایسی خاتون سے عہد کرنا چاہتا ہوں جس سے ایسے بچے پیدا ہوں کہ جو حق کے لیے کام آ سکیں. تو جناب عقیل نے فاطمہ کلابیہ کا نام لیا کہ جو بہادر خاندان کی خاتون تھی. تو جناب ام البنین سے چار بیٹے ہوئے اور یہ چاروں کے چار بیٹے میدان کربلا میں امام حسین پر اپنی جان نثار کر دیے. تو عباس ابن علی تمنا علی کا نام ہے. علی ابن ابی طالب نے آرزو کی تھی کہ ایسے بچے پیدا ہوں جو میدان جنگ میں کام آئیں. تو کربلا کے میدان میں جب جنگ کا ماحول گرم ہوا اور جب اصحاب کی قربانیاں ہوئی, انصار کی قربانیاں ہوئی, اور بار بار حضرت عباس میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے رہے, لیکن امیر المومنین نے کہا کہ آپ تو ہمارے لشکر کے علمدار ہے, انت لوائے کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. لیکن اس وقت ایسا وقت بھی آیا کہ جب جناب عباس نے کہا, آقا داہنی طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, اور دیکھ کے کہا, آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. بھائی عباس, میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا, تم سے ہی لشکر کا حوصلہ ہے, تم سے ہی بچوں کا اور بیویوں کا حوصلہ بندھا ہوا ہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب سکینہ مخالم مشک لا کر عرض کرنے لگی, بابا بچے پیاس سے بلگ رہے ہیں, کچھ سبیل آپ کیجئے, تو جب امام حسین نے مشک سکینہ کو جناب عباس کے حوالے کر کے کہا, عباس پانی کی کوئی سبیل کرو, جناب عباس مشک سکینہ لیے ہوئے میدان کی طرف آگے بڑھے. بس یہی وہ موقع ہیں کہ جہاں پر شعرا نے اپنے اپنے خیالات کو قلم بند کیا کہ وہ کیسا وقت تھا, وہ کیسا ماحول تھا کہ جس وقت جناب عباس نے رضا لے کر اجازت حسین سے میدان کا رخ کیا تھا. آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی, انیس کہتے ہیں کہ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی, ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی, اور جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی, غش آ گیا ہے شے کو یہ ہے وجہ دیر کی, خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے, ہوشیار غافلوں کہ سواری قریب ہے. آتا ہے وہ چری جو ہزاروں میں فرد ہے, شیروں کا شیر عظیم دشت نبرد ہے, دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے, بڑھ کے پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے, سربر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے, گھر میں انہی کے اتری ہے تیغ آسمان سے. اللہ رے آمد عباس صف شکن, لرزاتے کو ہلتے تھے دل, کانپتے تھے تن, جنگل کے شیر بن گئے خوف سے ہرن, ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کا رن, یہ شیر کم نہیں اسد قلعہ گیر سے, گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے. ایک شور تھا کہ آج زمین آسمان, صحرائے کربلا نہیں دنیا کی جان ہے, اترا زمین پہ چاند یہ خالق کی شان ہے, رضوان دی صدا کے خدا مہربان ہے, پر تو ہے یہ رخ خلف بو تراب کا, دیکھو لڑ گیا ہے ورق آفتاب کا, آئینے جبی سے صفا اشکار ہے, ابرو سے ماہ رخ کی ضیا اشکار ہے, چشمے گہر فشاں سے حیا اشکار ہے, ابرو سے ماہ رخ کی ضیا اشکار ہے, رستم بھی چڑھ سکے گا نہ منہ بے دلیر کے, چہرہ تو حور کا ہے پتے ور ہے شیر کے. اعجاز لب میں چشم سحر ہلال ہے، پتلی نہیں ہے چہرے یوسف کا خال ہے، تعریف کیا کریں کہ دہن بے مثال ہے، تقسیم جزو لا یتجزا محال ہے، ٹھہرا لیا ہے نقطۂ فرضی دہن نہیں، اسرار کردگار میں جائے سخن نہیں، یہ خود آہنی نہیں فرق جناب پر، سرپوش نور ہے خد آفتاب پر، یا ابر آ گیا ہے فرق رسالت ماب پر، یا تاج خسروی ہے سر بو تراب پر، سائے میں آئے وہ جو سعید زمانہ ہے، اقبال کے ہما کا یہی آشیانہ ہے۔ یہ تو آمد کا رخ تھا، اب رجت شروع ہوا تو کہا جنگ آزما ہے، صف شکنوں قلاگیر ہیں، سولت میں دب دبے میں عدیم النظیر ہیں، دنیا کے بادشاہ گردو سریر ہیں، اس اوج پر حسین کے در کے فقیر ہیں، رتبے پہ فخر ہے نہ شجاعت پہ ناز ہے، گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ ناز ہے۔ اور کیا کیا لڑے ہیں خیبر و بدر و تبوک میں، یہ ہاتھ پیاس میں نہ رکے ہیں نہ بھوک میں، شہرا ہے اپنا جود و سخا کا ملوک میں، حاتم سے بھی سخی ہیں سوا ہم سلوک میں، بگڑے ہیں جب تو خون کے دریا بہائے ہیں، سر دے دیا ہے بات پہ جس وقت آئے ہیں۔ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو سل ہمیں بھی نہیں قبول، غازی پکارا ہو نجس و مرتد و جہول، لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشے رسول، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زمانے دراز کو، تو کیا ہے کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، او بے ادب یزید کجا اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے، یہ کہہ کے لی دلیر نے تلوار میان سے، مسکن چھٹا ہمائے سعادت نشان سے، نکلی جو اندلیب ظفر آشیان سے، چمکے شرارے پھول جھڑے آسمان سے، دکھلائی شکل قہر خدائے جلیل نے، آنکھوں پہ ڈر کے رکھ لیے پر جبرائیل نے، ہوش و ہوا سے شمرے سیاروں اڑا دیے، دو دو کے ایک ہاتھ میں بازو اڑا دیے، راکب کے پاؤں گھوڑے کے زانو اڑا دیے، ڈالے کسی نے آنکھ تو ابرو اڑا دیے، تھا نور چشم شیر الہی جلال میں، پتلی چھپی ہوئی تھی سیاہی کی ڈھال میں، سرہنگ شام ٹھوکرے کھا کھا کے مر گئے، کتنے جواسموں کے تلے آ کے مر گئے، پس پس کے سرما ہو گئے، ٹکرا کے مر گئے، ہلچل نے استخوان نے بدن چور کر دیے، بیٹوں نے پاؤں باپ کی چھاتی پہ دھر دیے، وہ جنگ اور اس جنگ کا مرحلہ اس طرح سے طے ہوا کہ جب تک لب فرات ٹہلتا رہا جری، ہر موج اٹھ کے شان وفا دیکھتی رہی۔ یہ صرف دفاع کر رہے تھے عباس دلاور، لیکن ہیبت اتنی طاری تھی لشکر پہ کہ خود بخود لشکر بھاگ رہا تھا آمد عباس دیکھ کر، آمد عباس دیکھ کر، مشک سکینہ کو پانی سے بھرا، بس آخری جملے، مشک سکینہ کو پانی سے بھرا، اب واپس لوٹ رہے ہیں خیام حسینی کی طرف۔ یہ دیکھا تو لشکر نے تصور کر لیا کہ اگر مشک سکینہ کا پانی، اگر یہ مشک خیمے میں پہنچ گئی تو جو چھوٹے چھوٹے بچے گودیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوجوانوں کی شکل میں خیمے سے باہر آنے لگیں گے، لہذا مشک کو خیمے تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ تو چنانچہ ایک سنسناتا ہوا تھی جس طرح سے گلوئے علی اصغر پہ لگا تھا، اسی طرح سے مشک سکینہ پہ آگے لگا، جب مشک پر آ کر تیر لگا تو مشک سے پانی بہنے لگا، مشک کے پانی بہنے سے عباس دلاور کی آس ٹوٹ گئی، اب جو ہے اب آپ نے اپنے گھوڑے کا رخ بدلا، گھوڑے کا رخ بدلنا تھا کہ تیروں کی بارش شروع ہوئی، کسی نے ایک وار کیا، عباس کا داہنا شانہ بایاں شانہ گرز لگا، گھوڑے سے زمین پر آئے، یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے شہیدوں میں عباس وہ تنہا شہید ہے، ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو گھوڑے سے جب زمین پر پہنچا ہے تو ہاتھوں کے سہارے زمین پر آیا، لیکن عباس دلاور جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو شانے کٹے ہوئے تھے، بغیر بغیر ہاتھوں کے سہارے زمین پہ پہنچے, عجب نہیں کہ روح فاطمہ نے آواز دی ہو, میرے لال میری آغوش میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین خصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما, پروردگار مظلوم فلسطینیوں کی نصرت فرما, قبل اول کو آزاد فرما, پروردگار منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما. میں ان کے آواز میں شمار ہوں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور دوسری مرتبہ سورہ اخلاص.